बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ علق کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے یوم وفات کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور آج کا ایران ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے پروگرام گرد و پیش میں۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف نے حکومت پر مہنگائی کو بے لگام کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ سعودی اتحاد نے جنوب مغربی سعودی عرب میں یمنی فوج کے ڈرون حملے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اور ایرانی خواتین کی قومی ٹیم بنگلہ دیش میں ہونے والے تیر کمان کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے اطالوی ہم منصب لوئی جی دی مایو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے لوئی جی دی مایو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ویانا مذاکرات سے متعلق درپیش مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل قصوروار امریکہ ہے، جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی موجودہ نئی حکومت نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے اور وہ ایک اچھے سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ اس گفتگو میں اٹلی کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کے لیے جاری کوششوں کے مثبت عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس مثبت عمل کے قابل قبول نتائج برآمد ہوں گے، تاکہ ایران اور اٹلی کے درمیان تجارتی تعلقات میں ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ توسیع کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے روسی اور چینی ہم منصبوں سے تہران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کی منسوخ کے بارے میں مجوزہ ویانا مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویڈیو کانفرنس میں اپنے روسی اور چینی ہم منصبوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پیر کی رات اپنے روسی ہم منصب سرگئی ریابکوف اور چینی ہم منصب ماجاؤ سو سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گفتگو میں مختلف بین الاقوامی مسائل میں ایران، روس اور چین کی یکجہتی کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے یہ قطبی فکر کے مقابلے میں کثیر الفریقی رجحان اور فکر کی ترویج میں ایران، روس اور چین کی ہم آہنگی کو بھی قابل تعریف بتایا۔ ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں یہ قطبی فکر کی مخالفت کا شاخسانہ ہیں۔ انہوں نے ویانا میں آئندہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایران کے خلاف پہلے پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی اس گفتگو میں علی باقری کنی نے ان سبھی پابندیوں کو مجوزہ ویانا مذاکرات سے پہلے ہٹائے جانے کو ضروری بتایا جو بین الاقوامی جوہری معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پابندیوں کے ہٹنے کی عملی تصدیق کو بھی مذاکرات کی کامیابی کی شرط بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں ایران کو اقتصادی فائدہ پہنچنا ہی پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہونے کی تصدیق سمجھی جائے گی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے ورچوئل اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ورچوئل اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لندن سے اور صدر شہباز شریف نے لاہور سے اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق ایم ایم اے کے رہنما شاہ اویس نورانی، سربراہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی، سربراہ قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی اس ورچوئل اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ حکومتی متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اجلاس میں پشاور میں احتجاجی جلسے طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق کرنے کی منظوری دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق لانگ مارچ کی تاریخ کے لیے پی ڈی ایم کا اجلاس 22 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حکومت مہنگائی کی تلوار سے عوام کو ہر روز قتل کر رہی ہے۔ آٹا، چینی، گھی سمیت بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتیں نہ صرف عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں بلکہ یہ اشیاء عوام کو مہنگے داموں میں بھی میسر نہیں ہیں۔ کراچی کوآپریٹو مارکیٹ کے تاجروں نے آگ لگنے سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی کے علاقے صدر میں واقع کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگنے سے 600 سے زیادہ دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں اور تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آگ سے جلنے والی دکانوں کے مالکین کا کہنا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی ہے۔ کراچی کو آپریٹو مارکیٹ میں لگنے والی آگ کی وجوہات کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے آگ کی وجوہات اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس دوران کراچی آئل ریفائنری کی زیر زمین لائن میں آگ لگ جانے سے کم 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں میں سے 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف نے حکومت پر مہنگائی کو بے لگام کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی نے آج مہنگائی کے خلاف مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بے لگام مہنگائی سے پہلے ہی پریشان عوام مزید پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران عام آدمی غریب تر ہوتا چلا گیا ہے اور اس دوران مہنگائی جس شرح سے بڑھی ہے اس کا اندازہ سرکاری اعداد و شمار کو دیکھ کر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ حکومت اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام پر مسلسل بوجھ ڈال رہی ہے۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ ملک میں مہنگائی مکمل طور پر بے لگام ہو چکی ہے اور عوام پر دوہری مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف آمدنی میں کمی آئی ہے اور دوسری طرف مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت ہندوستان ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈے کی بنا پر اس کی تشہیرات پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی حکومت ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کمپنیوں کے اس پروپیگنڈے پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ یہ کمپنیاں سرمایہ کاروں کو بڑا منافع دیں گی۔ حال ہی میں ہندوستان کے کئی بالی ووڈ ستاروں نے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ایڈ شروع کیے ہیں۔ حکومت ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے ایڈ میں ضمانت سے متعلق کسی قسم کی کوئی شفافیت نہیں پائی جاتی، جس کی بنا پر سرمایہ کاروں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نگراں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے تقریباً 70% علاقوں سے داعشی عناصر کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نگراں وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملک میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف طالبان کے اقدامات کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں صرف 30% علاقوں سے داعش دہشت گرد گروہ کا صفایا کیا جانا باقی ہے۔ انہوں نے داعش کو سنگین خطرہ نہ بتاتے ہوئے کہا کہ داعش کی کوئی فوجی طاقت نہیں ہے اور اسے جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران افغانستان کے صوبے ننگرہار، کنڑ، خوست، کابل، قندوز اور قندھار میں متعدد دہشت گردانہ حملے اور دھماکے ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ سعودی اتحاد نے جنوب مغربی سعودی عرب میں یمنی فوج کے ڈرون حملے کا اعتراف کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے جنوب مغربی سعودی عرب پر یمن کے ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ سعودی عرب کا ابہا ایئرپورٹ اور شاہ خالد ایئر بیس اس ملک کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں واقع ہے، اور سعودی اتحاد یمن پر بمباری کے لیے زیادہ تر انہی ہوائی اڈوں کو استعمال کرتا ہے۔ دوسری جانب جارح سعودی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ساحل پر مشترکہ فوجیوں کی ایک بار پھر تعیناتی اتحاد کے کمانڈروں کا عسکری فیصلہ ہے، اور یہ یمن میں فوجی اسٹریٹجی کے مطابق ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے زر خرید ایجنٹوں کی اچانک پسپائی کے بعد ان علاقوں میں یمنی فوجی تعینات ہو گئے ہیں اور الحدیدہ صنعاء روڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں ایک فلسطینی جوان شہید ہو گیا ہے۔ عرب 24 ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق آج صبح شمال مغربی اردن کے توباس علاقے میں ہونے والی جھڑپ میں صہیونی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں پر یلغار کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر انتہا پسند صہیونیوں نے شمالی نابلس کے برقع دیہات کے قریب رہنے والے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا، جس میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت 1967 سے غرب اردن پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اس وقت اس علاقے پر 500,000 سے زیادہ صہیونی انتہا پسند قابض ہیں، جبکہ غرب اردن کے کل فلسطینیوں کی تعداد 30,000,000 سے زیادہ ہے۔ سورانی ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی نے ملک میں ہونے والے حالیہ مظاہروں میں 23 افراد کے مرنے کی خبر دی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سوڈانی ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں میں ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ سوڈان کے مختلف شہروں میں حالیہ دنوں میں فوجی بغاوت اور اقتدار پر فوج کے قبضے کے خلاف عوامی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ اسپتالی ذرائع کے مطابق فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں 200 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کے کمانڈر عبد الفتح البرہان نے 25 اکتوبر کو بلا خون خرابے کے ایک نرم فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کے اقتدار کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ عبد الفتح البرہان کی سربراہی میں فوج نے بغاوت کر کے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا اور کابینہ کو تحلیل کر دیا تھا۔ سوڈانی فوج کے سربراہ نے اسی کے ساتھ ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان بھی کیا تھا۔ چین کے صدر نے اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان پرامن اور پائیدار تعلقات ضروری ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر جو بائیڈن سے آن لائن ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور پرامن بقائے باہم کے اصول پر کاربند رہنا چاہیے۔ جن پنگ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور کورونا وائرس جیسے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان پرامن اور پائیدار تعلقات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے داخلی امور انجام دینے چاہیے۔ اس ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ چین اور امریکہ کے سربراہ کی حیثیت سے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہوشیار رہیں کہ روابط جنگ و تصادم کی جانب نہ جانے پائیں، کیونکہ دونوں ملکوں پر دنیا اور اپنے ملکوں کے عوام کے سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں۔ ایرانی خواتین کی قومی ٹیم بنگلہ دیش میں ہونے والے تیر کمان کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تیر اندازی فیڈریشن کی اطلاع کے مطابق ایرانی تیر اندازوں نے دو شعبوں میں مقابلہ کیا۔ ایرانی خواتین کی ٹیم نے ان مقابلوں کے پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے 226 کے مقابلے میں 227 کے اسکور سے شکست دے کر سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا، اور پھر سیمی فائنل میں ہندوستان کی ٹیم کو 220 کے مقابلے میں 227 کے اسکور سے شکست دے دی۔ اس طرح ایران کی خواتین کی تیر کمان ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ جنوبی کوریا کی ٹیم سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں ہمارے ساتھی ہاشم علی پیش کر رہے تھے، اور اب چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں یمنی مجاہدین کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے ان مظالم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ افسوسناک خبریں جو سعودی عرب سے اس سے پہلے بھی انسانی حقوق کی وائلنس کے عنوان سے آتی رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں نے جو وہاں کے بارے میں اعداد و شمار مختلف میڈیا میں دیے ہیں، وہاں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اور بالخصوص سعودی جیلوں میں جس انداز سے قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور وہاں جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہ شاید دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہے، اور وہ بھی پھر ایک ایسی ریاست کے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے، اور حرمین شریفین کی وجہ سے اس کی ایک اپنی حیثیت اور تقدس بھی ہے، اور اس کی بات کو پھر غیر مسلم حلقوں میں ایک ریفرنس کے طور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ گویا اسلامی سزائیں ہیں یا یہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ایسے ہوتا ہے، جبکہ ظاہراً سعودی عرب کی ریاست نہ اسلامی ہے، نہ وہاں کے حکام اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، نہ وہاں کے قوانین کے اندر کوئی ایسی جھلک محسوس ہوتی ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اسلامی اور قرآنی قوانین ہیں، لیکن دشمن اسی طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اسلام کے خلاف اس کو ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یہ ابھی 13 نومبر کو تقریباً 10 یمنی قیدیوں کو انہوں نے ان کا سر قلم کیا ہے، ان کو پھانسی دی ہے دوسرے لفظوں میں، اور نہ صرف ایک ان کا سر قلم کیا اور انتہائی بے دردی سے وہ کیا، بلکہ ان کی لاشوں کو بھی پھر سمندر میں پھینک دیا، یعنی ان کے وجود کو ایک لحاظ سے مٹا دیا کہ کل کوئی یہ ڈیمانڈ ہی نہ کر سکے کہ یہ قیدی تھے اور یہ جنگی قیدی تھے اور جنگی قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک کھلا ایک جرم ہے اور جس کو خود عالمی تنظیمیں، بلکہ اس کو جنیوا کا جو وہ 1949 کا ایک چارٹر ہے جنگی قیدیوں کے عنوان سے، جس میں باقاعدہ ان جنگی قیدیوں کے حقوق مشخص کیے گئے ہیں، اس کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ جب آپ کسی جنگ کے دوران کسی ملک کے شہری کو یا جنگی قیدی کو جیل میں یا کسی اپنے تحویل میں لیتے ہیں، تو سوائے اس کے کہ وہ آپ کا ایک جیل کے اندر بند انسان ہے، باقی تمام تر انسانی حقوق اسے حاصل ہیں۔ آپ اس سے اگر معمولی سا بھی اس کو قید کے علاوہ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی عمل کریں گے، تو جنیوا کے اس چارٹر کے مطابق آپ نے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں یہ کہ معمولی نوعیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بلکہ ان کے سر قلم کیے گئے، پھر ان کی لاشوں کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کے یہ جرائم اب اتنے کھلے ہو گئے ہیں، بلکہ خود ہم یمن کو انہوں نے ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ یمن 2.5 کروڑ کا ملک ہے، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے، نہ وہ فضا کے ذریعے سے، نہ زمین سے، نہ سمندر سے، کسی ذریعے سے وہاں تک ان کو خوراک اور معمولی غلات اور اس طرح کی جو ضروریات زندگی کی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی ان تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک لحاظ سے تو اس کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا، اور پھر آئے روز دن میں بلکہ درجنوں اور بیسیوں بار ان پہ ہوائی حملے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عمومی طور پہ اس وقت جو چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق تو خود یمن کا 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، 40 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، 1 لاکھ سے زائد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں کے حساب سے زخمی ہیں، سینکڑوں اس وقت افراد جو ہیں وہ سعودی جیلوں میں بند ہیں۔ تو ایک ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جو سعودی عرب کے جرائم ہیں وہ یقیناً تاریخ کے اندر ایک اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کو تاریخ میں فراموش نہیں کیا جائے گا کہ کس انداز سے سعودی عرب نے اپنے ایک ہمسایہ عرب مسلمان ملک کو جس انداز سے اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، اور جو جن جرائم کا وہاں پہ ارتکاب کیا وہ یقیناً کسی بھی عنوان سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اور یقیناً اس میں عالمی اداروں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، علاقائی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان عوام کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ان جو اقدامات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔
جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی وا ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، جلوہ حق دنیا کو دکھایا، جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، اس نے کیا تخلیق۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 آبان، 10 ربیع الثانی اور 16 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ربیع الثانی سن 201 ہجری قمری کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے جو برصغیر کے لوگوں میں معصومہ قم کے لقب سے مشہور ہے وفات پائی۔ آپ کی ولادت سن 173 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کا شمار اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے خراسان آنے کے 1 سال بعد ان سے ملاقات کی خاطر مدینے سے خراسان کا سفر کیا، لیکن سفر کے دوران علالت کی وجہ سے شہر قم میں قیام پذیر ہوئیں، جہاں 17 دن کے قیام کے بعد علالت کے باعث یا بعض روایات کے مطابق دشمنوں کی طرف سے کھانے میں زہر دینے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کو قم میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا روزہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ہر خاص و عام حاضری دیتا ہے۔ آپ کے روزے کے نزدیک عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ قائم ہے، ایسی درسگاہ جو علمی اور دینی اہداف کے علاوہ استقامت، پائیداری اور اسلامی قیام کے مرکز کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ سولہ نومبر سن 1643 عیسوی کو معروف فرانسیسی مستشرق اور فلسفی جان شارڈن پیرس میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ 22 سال کی عمر میں اپنے پہلے سفر پر نکلے اور اس 6 سالہ سفر میں وہ سب سے زیادہ ایران سے متاثر ہوئے۔ جان شارڈن نے اپنا دوسرا سفر 17 اگست سن 1671 عیسوی کو شروع کیا اور لیسکو نامی ایک تاجر خاتون اس سفر میں ان کی ہم سفر تھی، لیکن جارجیا میں ان دونوں کا پیسہ اور سب سامان لوٹ لیا گیا اور وہاں سے انہوں نے ایران کے معروف شہر اصفہان کا رخ کیا۔ وہ سن 1673 عیسوی کے موسم گرما میں اصفہان پہنچے اور 4 سال اصفہان میں انہوں نے قیام کیا۔ ایران میں بادشاہ وقت شاہ عباس دوم نے ان کو تاجر شاہ کا لقب دیا۔ جان شارڈن ہندوستان بھی گئے اور 2 سال وہاں قیام کیا تھا۔ ایران کے سفر کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب سفر نامہ شارڈن لکھی، جو ایران سے متعلق بہت سے یورپیوں کی معلومات کا سبب بنی۔ پچیس آبان سن 1293 ہجری شمسی کو ایران کے ایک حریت پسند آئینی حکومت کی تحریک کے مجاہد اور سردار ملی کے لقب سے مشہور ستار خان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے آذربائیجان کے علاقے میں آئینی تحریک کی قیادت کی اور سلسلہ قاجاریہ کے ایک ظالم بادشاہ محمد علی شاہ کے خلاف جنگ کی۔ ستار خان تہران فتح ہونے اور محمد علی شاہ کے برطرف ہونے کے بعد لوگوں کی درخواست پر تہران آ گئے۔ یہاں پہنچنے پر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ ستار خان کے تہران میں داخل ہوتے ہی آمریت اور سامراج کے زر خرید غلاموں نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت شروع کر دی اور ان پر ملک میں افراتفری پھیلانے کا الزام لگایا۔ تھوڑے عرصے بعد سرکاری ایجنٹوں اور حریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں بہت سے حریت پسند مارے گئے۔ ستار خان بھی شدید زخمی ہوئے اور 4 سال بعد انہی زخموں کے باعث چل بسے۔ دس ربیع الثانی سن 1330 ہجری قمری کو جارے روس کے فوجیوں نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک پر گولہ باری کی۔ روسی فوجیوں کے اس نفرت انگیز اور وحشیانہ اقدام کے نتیجے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وحشیانہ حملے میں مشہد مقدس کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ پچیس آبان سن 1377 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فلسفی اور مفکر علامہ محمد تقی جعفری نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی ان کے استعداد اور صلاحیت نمایاں تھی، لیکن غربت کی وجہ سے ان کو مدرسے کی تعلیم بیچ میں ہی چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ البتہ فارغ وقت سے وہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے استفادہ کرتے تھے۔ علامہ تقی جعفری 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے تہران آ گئے اور مزید تعلیم کے لیے 3 سال کے بعد تہران سے قوم اور پھر عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ انہوں نے نوجوانی سے ہی تدریس اور تصنیف کا آغاز کر دیا تھا اور 1336 ہجری شمسی میں ایران واپسی کے بعد سنجیدگی سے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ علامہ تقی جعفری کو مغربی فلسفیوں کے نظریات سے بھی اچھی طرح واقفیت تھی اور ان پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، نیز بعض اوقات ان سے مباحثہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں 27 جلدوں پر مشتمل کتاب ترجمہ و تفسیر نہج البلاغہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اگر وقت ہوا تو سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جامع جم سے۔ سرخی لگائی ہے کاظمی قمی کابل پہنچے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے دوشنبے کی صبح ایک وفد کے ہمراہ کابل پہنچے ہیں۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی اور ان کے ہمراہ افغانستان جانے والے وفد کا کابل ایئرپورٹ پر طالبان کے کچھ عہدیداروں نے استقبال کیا۔ حسن کاظمی قمی کابل کے اپنے 3 روزہ دورے میں کابینہ کے سربراہ ملا محمد حسن اخوند، نائب سربراہ ملا برادر اور وزارت خارجہ کے سربراہ میر خان متقی سے ملاقات کریں گے اور ان ملاقاتوں میں علاقائی پناہ گزینوں کے مسائل، معاشی تعاون اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل جیسے موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ایران کے صوبہ خراسان رضوی کے سابق اور موجودہ گورنروں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران ایران و افغانستان کے درمیان تجارتی اور سرحدی تعاون کی 16 شکوں والے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ روزنامہ العربی الجدید، سعودی عرب اور ایران کے مذاکرات سلو جیسے ایٹمی معاہدے کا انتظار۔ گزشتہ برس بہار میں ریاض اور تہران کے درمیان حالات میں بہتری کی امید اس وقت پیدا ہوئی جب عراقی حکومت کی نگرانی میں بغداد میں فریقین نے مذاکرات کا آغاز کیا، تاہم 5ویں دور کے مذاکرات سے قبل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے 3 شرطوں کا اعلان کر دیا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت علاقے کی بڑی طاقتوں کے درمیان وسیع مفاہمت کی راہ ہموار کر سکتا ہے، اور اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر ایران، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے تعلقات پر بھی پڑے گا۔ حالانکہ اس بات کی امید کم ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جلدی کوئی مفاہمت ہو، لیکن مذاکرات جاری رہنے سے کم فریقین ایک دوسرے کے خلاف تشہیراتی مہم تیز نہیں کریں گے۔ روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، ثاقب نثار کے خلاف الزامات پر ہلچل۔ سپریم کورٹ اب پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الزامات پر ہلچل مچ گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا محمد شمین کے انکشافات پر 22 نومبر کو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم، سینئر صحافی انصار عباسی اور عامر ہوری سمیت تمام متعلقہ افراد کو طلب کیا گیا۔ جبکہ کمیٹی کے چیئرمین میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ رانا شمیم کا بیان حلفی بہت اہم ہے، کیا 20 سال بعد ہمارے ملک میں حقائق کو سامنے لایا جائے گا؟ ان کا کہنا تھا ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہوگا۔ ادھر مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کے سابقہ جج کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی اس معاملے پر گرما گرمی ہوئی اور حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی۔ اپوزیشن جماعتوں نے گلگت بلتستان کے سابق جج کے انکشافات پر ایوان بالا سے علامتی واک آؤٹ بھی کیا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے خبر لگائی ہے، تریپورہ سے رپورٹنگ پر خاتون صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر۔ تریپورہ میں مسلم مخالف تشدد اور مساجد کے نشانہ بنائے جانے کے معاملوں کی زمینی حقیقت کو منظر عام پر لانے کے لیے گراؤنڈ رپورٹنگ کرنے والی دو نوجوان خواتین صحافیوں کے خلاف تریپورہ پولیس نے نہ صرف ایف آئی آر درج کر لی ہے، بلکہ تریپورہ سے واپسی کے وقت اتوار کو انہیں آسام کے نیلم بازار پولیس اسٹیشن میں حراست میں بھی لے لیا گیا۔ سمردی سوکنیا اور سورنا جھا یوٹیوب نیوز چینل ایچ ڈبلیو نیوز کے لیے تریپورہ سے گراؤنڈ رپورٹنگ کرنے گئی تھیں، جہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے تشدد میں نشانہ بنائی گئی مساجد کی ذمہ داران اور مقامی مسلمانوں سے ملاقاتیں کر کے تریپورہ میں بی ایچ پی اور بجرنگ دل کے قیادت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی تفصیلی رپورٹیں تیار کی۔ ان رپورٹوں کا کچھ حصہ ٹویٹر پر شیئر کرنے کے بعد ہی انہیں قانونی کارروائی کی دھمکیاں ملنے لگی تھیں۔ بالآخر وی ایچ پی کی شکایت پر تریپورہ پولیس نے دونوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی۔ حیرت انگیز طور پر سمردی سوکنیا، جو محض 21 سال کی ہیں، اور ان کی ہم عمر ساتھی سورنا جھاپ پر تریپورہ پولیس نے 153A کے تحت فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے، 120B کے تحت مجرمانہ سازش کا حصہ ہونے اور دفعہ 504 کے تحت تریپورہ کو دانستہ طور پر بدنام کرنے کا ملزم بنایا ہے۔ سامعین، رخ کرتے ہیں بعض نیوز ایجنسیوں میں سامنے آنے والے تجزیوں کی طرف۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، لبنان کے لیے سعودی عرب کی بھیانک سازش حزب اللہ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب علاقے میں ایران اور اس کے اتحادیوں کے بڑھتے کردار سے غیظ و غضب میں ہے، اور اسی لیے ریاض نے واضح طور پر کہا ہے کہ لبنان کے خلاف اس کے سخت اقدامات اس ملک کے وزیر اطلاعات کے بیان کی وجہ سے ہی نہیں ہیں، بلکہ لبنان کی سیاست میں حزب اللہ کے بڑھتے کردار پر اعتراض بھی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے واضح الفاظ میں کہا کہ سعودی عرب موجودہ حالات میں لبنان کے ساتھ تعلقات میں کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کا یہ جملہ بے حد خطرناک عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ لبنان کے خلاف سعودی عرب کے اقدامات کے بعد حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سعودی عرب لبنان میں خانہ جنگی شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے استقامتی محاذ میں کردار اور یمن جیسے دیگر علاقوں کی استقامتی تنظیموں کی حمایت حزب اللہ کے خلاف سعودی عرب کے انعاد کی ایک اہم وجہ ہے۔ سامعین، البراسہ نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، بشار اسد مسئلے کے حل کی چابی۔ شام کے ساتھ عرب ملکوں کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور عرب ملک اس معاملے میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، سوائے قطر کے جسے شاید اب بھی احساس گناہ ہے۔ یہ بھی یقینی ہے کہ شام کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں عرب ملکوں کی یہ دلچسپی امریکہ کی جانب سے ہری جھنڈی کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر واشنگٹن کی پالیسی میں تبدیلی کا راز کیا ہے؟ شام کے بحران کے آغاز سے ہی امریکہ میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے رہے ہیں۔ ایک طبقے کا خیال تھا کہ بشار اسد کو ہٹنا چاہیے، جبکہ ایک دوسرے طبقے کا خیال تھا کہ امریکہ کے سامنے بشار اسد سے بہتر کوئی متبادل نہیں۔ باراک اوباما اور ٹرمپ نے پہلے نظریے کی حمایت کی، لیکن جب روس اور ایران نے بشار اسد کو بچانے کا فیصلہ کیا تو دھیرے دھیرے امریکہ کا نظریہ بدلنے لگا، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے عمل سے روس اور ایران پر شام کا انحصار کم کیا جائے تاکہ اسے اس اتحاد سے باہر نکالنا ممکن ہو اور اس طرح سے بشار اسد فاتح بن کر ابھرے۔ اور سامعین، آخر میں ڈان اردو پاکستان نے جو خبر لگائی ہے اس کے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے، حکومت نے بالآخر بدھ کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایمز کے استعمال سے متعلق بل سمیت متنازع بل منظور کرائے جا سکیں۔ قانون سازی کی حمایت کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے پیر کو حکومتی اتحادیوں، متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ پی ایم ایل کاف کا اجلاس طلب کیا تھا۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد آج کا ایران پروگرام نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں۔
سامعین، آسمان امامت و ولایت کے ساتویں درخشاں ستارے نواسۂ رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر اور سامعین الحجج حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات جاں گداز کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آپ تمام عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ایک سے قدہ سن 173 ہجری قمری کو خاندان عصمت و طہارت اور اہل بیت نبوت علیہم السلام میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ نسل نبوت اور شجر امامت کی ایک شاخ ہیں۔ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پوتی ہیں۔ آپ طاہرہ، مطہرہ، عابدہ اور عالمہ تھی۔ روایت ہے کہ آٹھویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ کو معصومہ کہتے تھے، اور آپ کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کو کریمہ اہل بیت علیہ السلام کا لقب دیا تھا۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی پرورش آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی ہے، کیونکہ جس سال آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس وقت آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عباسی خلیفہ ہارون ملعون کے حکم سے قید کر دیے گئے تھے۔ حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا امام رضا علیہ السلام سے رابطہ اور تعلق صرف بھائی اور بہن کی محبت اور خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک پاکیزہ کردار اور طیب و طاہر انسان کا خدا سے الہی نمائندہ اور امام کے عنوان سے تھا، اور آپ کا اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے عشق اور لگاؤ، فضائل اور کرامات سے لگاؤ تھا۔
سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دو اماموں یعنی امام موسیٰ بن جعفر اور امام علی ابن موسیٰ رضا کی روحانی اور معنوی تربیت سے بہرہ مند تھیں، اور اسی الہی تربیت کی وجہ سے نور اور معرفت کے عظیم سرچشمے میں تبدیل ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب انتساب کے علاوہ معنوی اور روحانی فضائل و کمالات کی بھی مالک تھیں، اور آپ کی عظمت امام کی بیٹی اور امام کی بہن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ گراں بہا اقدار اور فضائل کی مالک تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا خاص خصوصیات کی حامل تھیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دونوں پاکیزہ ہستیاں اپنے والد کی راہ امامت اور ولایت کو جاری و ساری رکھنے والے تھے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، جو میری پھوپھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قم میں زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ان کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے آپ کی زیارت کرے تو جنت اس کی ہے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کا حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور ہمارا حرم شہر قم ہے جہاں ہمارے خاندان کی ایک خاتون سپرد لحد کی جائے گی جس کا نام فاطمہ ہے، جو ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ ہر انسان کی عظمت، فضیلت، کرامت اور بلندی، سرفرازی، تقوی و پرہیزگاری، انسانی کمالات سے آراستگی اور علم و آگہی اور الہی اور ربانی کرامتوں کے مالک ہونے سے ہوتی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت کرے اور روحانی فضائل و کمالات سے آراستہ کرے، آمین۔
سمین، آپ کا شمار اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ایسے پاک و پاکیزہ ماحول میں پرورش کے سبب علم و معرفت و کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئیں، اور وہ مقام حاصل کر لیا کہ آپ کو عظیم درجہ حاصل ہوا، اور آپ کے القاب میں محدثہ، شفیعہ، معصومہ اور کریمہ کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ چاہنے والے مدینہ منورہ آئے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے فقہی سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ سن کر انہیں سخت مایوسی ہوئی کہ امام عالی مقام مدینہ سے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سوالات، جو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے، قلم بند کیے اور چاہتے تھے کہ گھر میں بھجوا دیں کہ امام تحریری شکل میں ان کے جوابات بعد میں دے دیں۔ اسی اثنا میں ایک 6 سالہ لڑکی گھر سے باہر آئی اور ان سے خطوط کی شکل میں ان کے تحریر کردہ سوالات لیے اور کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، اور تھوڑی دیر میں ہی ان تمام سوالات کے جوابات لکھ کر لائیں اور ان کے سپرد کر دیے۔ ان لوگوں کے درمیان 70 سالہ بوڑھے افراد بھی موجود تھے جنہوں نے ایک عمر اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت و محبت میں گزاری تھی، مگر اس طرح کا منظر دیکھنے کو نہیں ملا تھا کہ ایک 6 سال کی لڑکی ان کے فقہی سوالات کے جواب اس انداز میں تحریر کر دے۔ چنانچہ یہ لوگ خوشی خوشی واپس ہوئے اور مدینے سے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے سے نکلتے ہی راستے میں اتفاق سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، اور وہ لوگ امام کی زیارت کے لیے اپنی سواریوں سے اتر گئے اور امام کی خدمت میں سلام و تہنیت پیش کرتے ہوئے گھر پر حاضری اور خطوط کے جوابات مل جانے کی پوری تفصیل امام علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خطوط پر ایک نظر ڈالی اور چہرہ کھل اٹھا، اور اسی آسمانی مسکراہٹ کے ساتھ تین مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔
سامعین، 179 ہجری قمری میں جس وقت ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر کے بغداد کے جیل خانے میں ڈالا ہے، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا 6-7 سال کی تھی، لہٰذا آپ اسی زمانے سے امام علی رضا علیہ السلام کے گھر میں ان کے ساتھ رہنے لگی اور بھائی کی سرپرستی میں ہی علمی، عرفانی اور اخلاقی کمالات حاصل کیے۔ جناب فاطمہ معصومہ مدینہ کی خواتین کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی نقل فرماتی تھیں اور عباسی دور کی خوبارہ لوت فضاؤں میں بھی حق و حقانیت کی شمعیں روشن کیے ہوئی تھیں۔ چنانچہ حدیث غدیر اور حدیث منزلت کے راویوں میں آپ کے نام کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کی شان و منزلت میں بھی آپ نے معصومین علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔
سامعین، قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا روزہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں پر خاص و عام حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے روزے کے نزدیک عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ قائم ہے، ایسی درسگاہ جو علمی اور دینی اہداف کے علاوہ استقامت، پائیداری اور اسلامی قیام کے مرکز کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے اپنی جد ماجدہ کی سیرت پر عمل کیا اور آپ سے جو روایات نقل کی گئی ہیں زیادہ تر حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے بارے میں ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اس بات کے ساتھ دوسرے آئمہ کی ولایت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ اپنی جد ماجدہ سے نقل کرتی ہیں، کیا تم غدیر خم کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھول گئے کہ آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اسلام میں ولایت و امامت ایک بنیادی بحث ہے، اس پہ خاص توجہ کے ساتھ ساتھ اسے اصول دین میں بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ کسی مسلمان کے اعمال کی قبولیت کا معیار بھی ولایت کی قبولیت کے ساتھ مشروط ہے۔ انسانی کمال کے مراحل میں ولایت اور بصیرت دو اہم نکات ہیں اور ولایت کی قبولیت بصیرت کا ایک تقاضا ہے۔ ولایت بذات خود پروردگار عالم سے منسوب ہے، لیکن اس کے اذن سے معصومین علیہ السلام کو بھی ولایت کا درجہ حاصل ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 میں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ چونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے، لہذا تاریخ میں خواتین بھی اس امر کی حفاظت میں پیش رہی ہیں، جس میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنی جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرح ولایت و امامت کے دفاع کے لیے آگاہانہ ہجرت کی اور اپنی بصیرت سے اس بارے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے خواتین کے لیے اہم نمونے کے طور پر ابھریں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے خاندان نبوت سے ہونے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ امام ہشتم اور نہم نے ان کی زیارت کی تاکید اور حکم دیا ہے۔ سعد ابن سعد کہتا ہے، میں نے امام رضا علیہ السلام سے حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی قم میں زیارت کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، جو کوئی فاطمہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے۔
سامعین، جنت میں لے جانے والے تمام اعمال ایک جیسے نہیں، کچھ اعمال خیر اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان جنت میں داخل ہو اور کچھ اعمال کی وجہ سے جنت انسان کے اختیار میں دے دی جاتی ہے، نہ کہ انسان جنت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ امام ہشتم اور نہم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے جنت اس کے لیے ہے، کیونکہ آپ اہل ولایت ہیں اور جو کوئی اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ ولائی رابطہ رکھتا ہو اس کی کوشش ہوگی کہ اس کی ذات بھی اتر ولایت سے معطر ہو اور وہ خود اولیاء الہی میں سے ہو جائے۔ جو خدا کے دوستوں میں سے ہوگا ولی اللہ ہوگا، اور اس صورت میں جنت اس کی مشتاق ہوگی۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اپنے چار بھائیوں اور بہت سے چاہنے والوں کے ہمراہ ایران کی جانب روانہ ہوئی۔ جب یہ مختصر سا قافلہ شہر ساوے کے قریب پہنچا تو مامون عباسی کے حکم سے کچھ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے آپ لوگوں کا راستہ روک لیا اور ان پر حملہ کر کے خاندان پیغمبر کے تقریباً 23 افراد کو شہید کر دیا۔ اس دلخراش واقعے کا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ آپ بیمار پڑ گئیں، یا ایک روایت کی بنیاد پر آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے باقی بچے ہوئے افراد سے پوچھا، یہاں سے قوم کتنی دور ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، بہت ہی نزدیک ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے فوراً قوم لے چلو، کیونکہ ہم نے اپنے بابا سے بارہا سنا ہے کہ قوم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ اور اس طرح مرو کی جانب جانے والا قافلہ قوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ قوم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی آمد کی خبر تمام لوگوں کے لیے بہت ہی مسرت بخش تھی۔ بزرگان قوم اور وہاں کے عوام حضرت کے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے محبت و عقیدت سے سرشار آپ کو اپنے چھرمٹ میں لے لیا۔ استقبال کرنے والوں سے پہلے شہر قوم کی معروف شخصیت موسیٰ بن خزرج پہنچ گئے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے خواہش ظاہر کی کہ اے معصومہ، آپ ہمارے گھر میں قیام کیجیے۔ آپ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے غام جدائی اور اپنے بھائیوں کی شہادت یا ایک قول کی بنا پر آپ کو جو زہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے بیمار پڑ گئیں اور صرف 17 دن زندہ رہیں۔ سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے حوالے سے اب سماعت فرمائیں پاکستان کی ممتاز عالمہ محترمہ رقیہ شہیدی کی تقریر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، الہی انطقنی بالہدا والہمنی التقوی، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعلنا من خیر عوانه وانصاره وشیعته ومحبیه والمستشهدین بین یدیه، اما بعد، قال الصادق علیہ السلام، ان للہ حرما وهو مکہ، ولرسوله حرما وهو المدینہ، ولامیر المؤمنین علیہ السلام حرما وهو الکوفہ، ولنا اہل البیت حرما وهو قم، وستدفن فیہ امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ چھٹے امام کی بہت عظیم حدیث ہے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو، جس میں چھٹے امام بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کب بیان فرماتے ہیں؟ جب حضرت معصومہ کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت معصومہ کی ولادت سے پہلے ایک معصوم امام جن کو لقب صادق ملا، وہ شان حضرت معصومہ میں یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول گرامی اسلام کا حرم مدینہ میں ہے، امیر کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا حرم کوفہ میں ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں، باقی تمام معصومین کا حرم قم میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قم حرم اہل بیت بنا؟ کیا وجہ ہے کہ قم میں باقی تمام معصومین کا حرم قم کو قرار دیا گیا؟ اس کی گویا امام وجہ بیان فرماتے ہیں، وستدفن فیہ امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ، بہت جلد میری بیٹیوں میں سے، میری اولاد میں سے ایک خاتون وہاں پہ دفن ہوگی جن کا نام فاطمہ ہے۔ اور پھر دیکھیں، عجیب خوشخبری دی چھٹے امام نے زواران کریم اہل بیت سلام اللہ علیہا کو، بیان فرماتے ہیں، جو بھی ان کی زیارت کرے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عزیزان، جب امام معصوم کوئی چیز بیان کرتے ہیں نا، امام معصوم کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ امام معصوم بیان فرما رہے ہیں کہ تمام معصومین کا، خدا کے بعد، حضرت رسول کے بعد، حضرت امیر کے بعد، باقی تمام معصومین کا حرم قم میں ہے، یعنی قم کی زمین حضرت معصومہ قم کے وجود کی وجہ سے قم کی زمین کو مقدس کہا گیا، قم کی زمین مقدس بن گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کریمہ اہل بیت کون ہے کہ جن کے وجود سے قم کی سرزمین مقدس ہوئی، جن کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من زارہا فلہ الجنہ، چھٹے امام نے فرمایا کہ جو بھی ان کی زیارت کرے ان پہ بحش واجب ہے، ساتویں امام نے ان کے بارے میں بیان فرمایا فداہا ابوہا، ان کے والد ان پر قربان جائیں، آٹھویں امام بیان فرماتے ہیں جو بھی ان کی زیارت کرے جنت اس پر واجب ہے، امام جواد علیہ السلام نوے امام بیان فرماتے ہیں جو بھی میری پھوپھی کی زیارت کرے گا قم میں جا کے ان پر جنت واجب ہو جائے گی۔ دیکھیں اتنے امام عظمت معصوم قم بیان فرماتے ہیں تو ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ معصوم قم کون ہے کہ ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ معصوم ان کی زیارت کا ثواب بہشت جتنا بتاتے ہیں کہ جو بھی زیارت کرے گا واجب ہو جائے گی اس پر جنت، اور پھر معصوم اس سے بھی بڑھ کے ان کی زیارت کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ غیر معصوم میں یہ جو ہمارے امام معصوم علیہ السلام 14 معصومین ہیں، ان کے علاوہ جو غیر معصومین ہیں ان میں سے دو کی زیارت معصوم سے نقل ہوئی ہے، ایک کون ہے؟ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام ہیں کہ جن کی زیارت امام معصوم بیان فرماتے سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین، کہ مقام حضرت عباس اتنا بلند ہے کہ اللہ سلام کہہ رہا ہے، ملائکہ کا ان پر سلام ہو، انبیاء کا سلام ہو، تمام اولیاء کا سلام ہو آپ پر یبنا امیر المؤمنین۔ امام حضرت سجاد علیہ السلام بھی ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا کو ایسا مقام ملا ہے کہ وہاں پہ فرشتے نہیں بلکہ شہداء نہیں بلکہ تمام شہداء ان کے مقام پہ رش کرتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام زیارت کا طریقہ کہ اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام ہو آپ پر یبنا امیر المومنین۔ جہاں حضرت عباس کی زیارت امام معصوم سے نقل ہوتی ہے وہاں پہ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کی زیارت امام معصوم بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کریم اہل بیت کی زیارت پہ جاؤ پہلے تسبیح حضرت زہرہ کی طرح تسبیح پڑھو، تھوڑا سا اللہ اکبر سبحان اللہ، بلکہ اللہ اکبر اسی طرح ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تھوڑا سا آگے پیچھے کرو لیکن تسبیح پڑھو، تسبیح حضرت زہرہ کی طرح تسبیح پڑھو، اور اس کے بعد سلام دو، سلام دیتے ہوئے کیا کہو؟ کو السلام علیک یا رسول اللہ، عجیب ہے انبیاء پہ سلام السلام علی آدم سے شروع کرو، ایک ایک کر کے انبیاء کو سلام دو، لیکن کہو اعلیٰ حضرت آدم پہ سلام، حضرت نوح پہ سلام، حضرت ابراہیم پہ سلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پہ سلام، لیکن جب رسول کی باری آئے نا تو سمجھ لو پیغمبر گرامی اسلام بھی خاص نگاہ کرتے ہیں، خاص توجہ کرتے ہیں اس حرم پہ کہ یہاں پہ آ کے کیا کرو، السلام علیک یا رسول اللہ، ایک ایک کر کے معصومین کو سلام دو اس حرم میں آ کے، عجیب شان و منزلت ہے، عجیب مقام ہے کریم اہل بیت کا کہ معصومین علیہ السلام ان کی زیارت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، زیارت کرنے کا کتنا ثواب، اور فقط زیارت کرنے کا ثواب نہیں بلکہ ان کا ظاہر کس طرح سے جائے اور زیارت کرے کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کی، اور زیارت میں جا کے کیا کہے، وہی جس کی امام نے بشارت دی، امام کیا بیان فرماتے ہیں حضرت معصومہ کی شفاعت سے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، یعنی وہ جو شفاعت عام حاصل ہے کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کو، سوچیں ایک غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، 14 معصومین میں سے حضرت کریم اہل بیت نہیں ہے، لیکن کتنا عظیم مقام پاتی ہیں کہ امام بیان فرماتے ہیں وہ تمام شیعوں کی شفاعت کریں گے، ان کی وجہ سے قم کی سرزمین مقدس ہو جائے۔ آپ سب نے اگر سنا ہوا تو ٹھیک، ورنہ نہ سناؤ میں بیان کروں، آغا مرعشی نجفی آپ سب جانتی ہیں نجف کے ہیں، لیکن آغا مرعشی نجفی قم کیوں آ کے رہنے لگے؟ وہی جو انہوں نے چلا کیا تھا اور حضرت امیر علیہ السلام کو جب دیکھا اور کہتے ہیں یا امیر المومنین ہم اپنی جدہ کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ امام عیسیٰ جواب دیتے ہیں کہ زہرہ اطہر کی وصیت تھی کہ یا علی مجھے رات کو دفن
کرنا اور میری قبر کسی کو نہ بتانا. یہاں پہ ایک جملہ میں بریکٹ میں عرض کروں, دیکھیں امام علی علیہ السلام کے سامنے زہرا اطہر کا کیا مقام ہے سلام اللہ علیہا کا, کہ حتی حضرت زہرا کی شہادت کے بعد, حضرت زہرا کی تدفین کے بعد بھی حضرت زہرا نے جو کہا تھا اس پہ امام ابھی بھی عمل کرتے ہیں. نہیں بتاؤں اے محمود مرعشی نجفی کو, اور جب انہوں نے تڑپ کے کہا آقا ہماری جدہ ہے, ہم اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, تو امام بیان فرماتے ہیں وہاں پہ اگر چاہتے ہو اپنی ماں کی زیارت کرو تو جاؤ قم میں, حرم اہل بیت, کریم اہل بیت کا حرم جو حرم اہل بیت ہے, جاؤ اس کی جا کے زیارت کرو. انسان حیران ہو جاتا ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ام الائمہ ہیں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام عصر کے لیے حجت ہے. اور امام علی علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں, اگر چاہتے ہو جلوے زیارت حضرت زہرا کو سمجھ سکو تو جاؤ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہا کی زیارت میں جاؤ. دیکھیے عزیزان روایت کے الفاظ ہیں, حضرت رسول رحمت پیغمبر گرامی اسلام جب معراج کا سفر کیا چوتھے آسمان میں ایک بقعہ دیکھا, بقعہ کسے کہتے ہیں مقبرہ, مقبرہ دیکھا بہت نورانی, پیغمبر گرامی اسلام حیران ہوئے ہیں اور جناب جبرائیل سے پوچھا ہے کہ یہ کون سا بقعہ ہے کہ اس قدر منور ہے, اس قدر نورانی ہے, تو حضرت رسول گرامی اسلام سے کہا گیا ہے یہ حقیقت قم ہے. اسی لیے قم یعنی حتی سوچے قم کی جو حقیقت ہے, قم کی جو نورانیت ہے چوتھے آسمان تک ہے قم کی نورانیت, اور اس نورانیت کی وجہ کون ہے, حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اخت الرضا, وہ معصومہ جن کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے کہا جو بھی ان کی زیارت کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا, میرے ہمراہ ہوگا, میرے ساتھ عالم محشر میں محشور ہوگا. یہ جملہ ایک بات سمجھاتا ہے, کریم اہل بیت کا مقام خدا کے سامنے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے بہت بلند ہے. خدا انشاءاللہ کریم اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والوں میں اور حقیقی زائروں میں انشاءاللہ ہم سب کا شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
سامعین اسی کے ساتھ ہی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ہم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں.
آج کا ایران.
عزیز سامعین پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ذوالفقار 1400 نامی مشقیں انجام دیں. ان فوجی مشقوں میں ایران کی مسلح افواج کے انفینٹری، آرٹلری اور انجینئرنگ کور کے علاوہ اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ، بحریہ کے مختلف فلیٹ اور فضائیہ کے جنگی اور ڈرون طیارے شریک تھے. ایران کے جنوب میں مکران کے ساحلوں پر ہونے والی ان فوجی مشقوں میں بحریہ کے سرفیس اور انڈر سرفیس جہازوں اور آبدوزوں نیز مکمل طور سے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ تباہ کن بحری جہاز دینا نے بھی ان فوجی مشقوں میں حصہ لیا. ایرانی فوج کے اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے بتایا کہ مسلح افواج کی ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقیں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں اور معینہ اہداف حاصل کیے. ان کا کہنا تھا کہ ان فوجی مشقوں میں ایران کی بری، بحری اور فضائی فوج کے چاقو چوبند دستوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، نیز یہ فوجی مشقیں ہر خطرے اور ہر دھمکی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی دفاعی طاقت و توانائی کی علامت ہیں۔ ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقوں کے اختتام پر ایک تقریب، نیز فوجی پریڈ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے فوجی مشقوں کی اختتامی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے دوران فوج کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے درمیان گہری ہم آہنگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ انہوں نے ڈرون طیاروں اور سسٹموں کے استعمال، نیز فوج کے مختلف دستوں کے درمیان پائے جانے والی ہم آہنگی اور یکجہتی کو ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی نمایاں خصوصیات قرار دیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ حالیہ فوجی مشقوں کے دوران ڈرون طیاروں اور اسمارٹ بموں کا بھی بڑے پیمانے پر کامیاب تجربہ کیا گیا۔ سامن، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے جامع اٹمی معاہدے اور دو طرفہ تعلقات کے بارے میں یورپی ٹرائیکا سے بات چیت کے لیے یورپ کا دورہ کیا۔ علی باقری یورپی ٹرائیکا یعنی فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے حکام سے بات چیت کرنے کے بعد اسپین بھی گئے۔ علی باقری نے جمعے کو روز میڈرڈ میں اسپین کی وزارت خارجہ کے اعلی عہدیداروں سے ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ اور علاقائی مسائل اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں گفتگو کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے یورپی ٹرائیکا کے ساتھ ہونے والی اپنی بات چیت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ویانا میں 29 نومبر کو یورپی ٹرائیکا کے رکن ممالک کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا اصل موضوع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ اور غیر قانونی طریقے سے نکل جانے کے نتائج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نتائج غیر قانونی پابندیوں تک محدود ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد کی گئی ہیں۔ یورپ میں علی باقری کی بات چیت سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے میں شریک یورپ کے مذکورہ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونی بات چیت کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے فرانسیسی وزیر خارجہ ژان ایو لودریان سے بات چیت کرتے ہوئے جامع اٹمی معاہدے میں رونما ہونے والی موجودہ صورتحال میں امریکہ کی ذمہ داری اور امریکہ کی تسلط پسندی کے آگے تین یورپی ملکوں کی خاموشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک اچھے معاہدے کا حصول چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اقدامات ضروری ہیں جن میں معاہدے میں شریک دیگر ممالک کا معاہدے میں مذکور ذمہ داریوں پر پوری طرح عمل کرنے کی طرف واپس لوٹنا اور پابندیوں کا مؤثر خاتمہ شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی بات چیت میں ایران کے دفاعی پروگرام کو ہر ملک کا مسلمہ حق قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کے پابندی والے اور غیر تعمیری رویے کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنی دفاعی طاقت میں اضافے کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ سامن، پچھلے ہفتے ہی ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی علاقائی سلامتی کے بارے میں ہونے والے تیسرے اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی گئے تھے۔ علی شمخانی نے اس اجلاس میں اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس وقت افغانستان میں ہمیں ایسے چیلنج کا سامنا ہے جو علاقے کے لیے غاصبوں کے منصوبے اور ان کے اہداف کو آگے بڑھانے کا ایک حصہ ہے۔ کہا کہ یہ چیلنج ایک طرف تو داعش اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہوں کی موجودگی اور ان کے پھلنے پھولنے کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف افغانستان میں فرقہ وارانہ جنگ بھڑکنے کا خطرہ ہے، اور یہ مسئلہ ہم سب کو، چاہے وہ علاقے کے ہمسایہ ممالک ہوں یا غیر ہمسایہ، مشکل سے دوچار کر دے گا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے افغانستان میں دہشت گرد تکفیری عناصر کی منتقلی میں بعض ممالک کی مداخلت، انسانی بحران اور غربت میں اضافے اور بحران مہاجرت کو افغانستان کو درپیش تین اہم تشویشیں قرار دیا۔ علی شمخانی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران برسوں سے 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اب تک 96% سے زیادہ ان کے اخراجات خود ایران نے برداشت کیے ہیں اور ان کے اخراجات میں صرف 4% مدد بین الاقوامی اداروں نے کی ہے۔ کہا کہ افغانستان میں تمام اقوام کی شراکت سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے، جس سے افغان عوام کی مشکلات کے حل اور افغانستان میں انسانی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہر قسم کی مدد فراہم کرنے اور اس مشکل کو حل کرنے کے سلسلے میں اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے۔ علی شمخانی نے مظلوم افغان قوم کے مالی اثاثے واپس کرنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنے، افغانستان میں داعش اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہوں سے مقابلے، نیز ان گروہوں کی مالی امداد کے ذرائع کا پتہ لگائے جانے کو افغانستان کے مشکلات کی حل کے بارے میں دیگر اہم ذمہ داریاں قرار دیا۔ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ قبضے کے بعد ملک کے زمینی حقائق کی تصویر پوری طرح سے تکلیف دہ اور سیاہ ہے، جس نے علاقے کے حالات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ 11 ستمبر کے بعد علاقے میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ موجودگی میں واضح طور پر اضافہ ہوا اور افغانستان، عراق اور شام میں اس موجودگی نے القاعدہ اور داعش جیسے انتہا پسند گروہوں کو جنم دیا۔ عالمی برادری اور علاقائی ممالک عدم استحکام اور بدامنی پھیلانے میں امریکہ کی موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے اب بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے علاقے کی امن و سلامتی کی بقا کے سلسلے میں بارہا اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران علاقے میں پائیدار امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی اور سیکورٹی سے متعلق دو جانبہ اور کثیر جانبہ راہائے حل پر عمل کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا بارہا اعلان کر چکا ہے۔ جیسا کہ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ افغانستان کی اقوام اور عوام امن کے خواہاں ہیں اور ایران علاقے کے ممالک کے تعاون سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان ایسے منصوبوں کی طرف قدم بڑھائے جو افغان عوام اور علاقے کے اور تمام ہمسایہ ممالک کے فائدے میں ہو، اور یہ امر افغانستان میں وسیع البنیاد اور پائیدار امن و استحکام کی برقراری میں مضمر ہے اور اسی سے ہم سب کے مفادات بھی وابستہ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Oh,